جمعہ 24 مارچ کے سیربین کے ساتھ خزن فرحیدر کا سلام. فاٹا اصلاحاتی پیکج پر صبح خیبر پختونخوا کے وزیر اعلی کی تنقید کہ اس میں کئی سال لگانا غلط.
فاٹا کے مرجر خیبر پختونخوا کے ساتھ کوئی وقت ہی نہیں لگتا, مہینے بھی نہیں لگتے.
لیکن کمیٹی کے سربراہ نے کہا
صبح سرحد کے پاس اتنے وسائل نہیں ہیں کہ آپ ان کو ضم کر دیں تو اس میں یہ سارا کام وہ بہت جلدی کر لیں گے.
تفصیل عالمی خبروں کے بعد.
یہ بی بی سی اردو سروس ہے, عبداللہ فاروقی سے خبریں سنیے. پاکستان کے صوبہ خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ پرویز خٹک کا کہنا ہے کہ وفاق کی طرف سے فاٹا کو خیبر پختونخوا میں ضم کرنے کا اعلان تو کیا گیا ہے, لیکن در حقیقت فاٹا اصلاحاتی کمیٹی کے منظور شدہ مسودے میں انضمام کا لفظ سرے سے موجود ہی نہیں ہے. بی بی سی کو دیے گئے ایک انٹرویو میں انہوں نے کہا
میں اوپنلی کہتا ہوں کہ جو انہوں نے وہ بنایا ہے ہم ٹوٹلی اس کو اپوز کرتے ہیں. ہم فاٹا کے لوگوں کے ساتھ کھڑے ہیں اور جب تک اس پر اتفاق نہیں آئے گا اور صوبے کے ساتھ ڈائریکٹ اس کو مرج نہیں کریں گے, اختیارات صوبے کے پاس نہیں آئیں گے, اور اگر آرٹیکل 1 میں یہ امینڈ کرتے ہیں اور باؤنڈریز کو سیٹل کر دیتے ہیں کہ صوبے کا حصہ ہے, تو پھر تو قانونی جنگ ہو جائے گی, عدالتوں میں چلا جائے گا, یہ سب کچھ بگڑ جائے گا.
پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما اور سابق وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی نے ان خبروں کو مسترد کیا ہے جس میں کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے اپنی حکومت کے آخری حصے میں اس وقت امریکہ میں تعینات پاکستانی سفیر حسین حقانی کو ضابطے کی کارروائی کو نظر انداز کرتے ہوئے امریکیوں کو بڑی تعداد میں ویزے جاری کرنے کی اجازت دی تھی. یوسف رضا گیلانی.
یہ واضح ہے ایس او ایف جنہوں نے ایبٹ آباد پر آپریشن کیا وہ پاکستانی پاکستان کے حدود میں کسی بھی ویزا سے نہیں آئے تھے. تمام معلومات ویزوں کے متعلق میرا اب مطالبہ ہے 2002 سے لے کر 2017 تک ہونا چاہیے. یہ چھوٹا پوائنٹ ہے کہ تفتیش افراد سے کی جائے, بلکہ پالیسیز ہیں یا طریقہ کار ہے اس کو سب کے لیے یکساں ہونا چاہیے.
دہیگ میں قائم جرائم کی بین الاقوامی عدالت کے ججز جنگی جرائم کے متاثرین میں پہلے زر تلافی سے متعلق حکم صادر کرنے کی تیاری کر رہے ہیں. شمائلہ خان.
ججوں کے اس حکم کا اطلاق 2003 میں کانگو کے 300 سے زیادہ افراد پر ہوگا جو حملے سے متاثر ہوئے تھے. جرمین کناتا نامی سابق جنگجو سردار کو بوگورو گاؤں پر حملے کے دوران انسانیت کے خلاف جرائم اور جنگی جرائم میں ملوث ہونے پر 12 سال قید کی سزا ہوئی تھی. وہ ڈی آر سی میں قائم جیل میں ویڈیو لنک کے ذریعے اس مقدمے کی سماعت میں شریک تھے. ججز مشترکہ اور انفرادی دونوں زر تلافی کے احکامات جاری کر سکتے ہیں. اگر کناتا یہ ادائیگی نہیں کر سکے تو متاثرین کے لیے قائم ٹرسٹ فنڈ سے ادائیگی کی جائے گی جس میں ممبر ممالک رضا کرانہ طور پر پیسے ڈالتے ہیں.
انڈیا کی ریاست اتر پردیش میں بھارتیہ جنتا پارٹی کی حکومت کے آتے ہی بہت سے مذبح خانے بند ہونے شروع ہو گئے ہیں, جس سے شعبے میں کام کرنے والے افراد اور کئی دیگر شعبے بھی بری طرح متاثر ہوئے ہیں. عبید ملک.
ریاست کے وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ سخت گیر ہندو نظریات کے حامل رہنما ہیں, جن کی حکومت نے آتے ہی ان مذبح خانوں کو بند کرنے کا فرمان جاری کیا تھا جن کے پاس قانونی لائسنس نہیں ہے. اس کا اثر یہ ہوا ہے کہ تقریباً سبھی قسم کے گوشت کی فراہمی بہت مشکل ہوتی جا رہی ہے. دلی کے نواحی علاقے نویڈا اور غازی آباد میں بھی حکام نے ایسی تمام دکانوں کو بند کر دیا ہے جن کے پاس لائسنس نہیں ہے.
انڈیا کی 5 مختلف ایئر لائنوں بشمول قومی ایئر لائن نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ فوری طور پر اپنی تمام فلائٹس پر ان ممبر پارلیمنٹ کے بورڈ ہونے پر پابندی لگا رہی ہیں جنہوں نے بے دھڑک اپنی سینڈل سے ایئر لائن کے عملے کے ایک فرد کو تشدد کا نشانہ بنایا. 5 ایئر لائنوں کا کہنا ہے کہ رویندرا گائیکوارڈز کا 60 سال کی عمر کے شیو کمار کو تھپڑ مارنا قانون کا احترام کرنے والے تمام افراد کے منہ پر تماچا ہے. مصر کے سابق صدر حسنی مبارک کو 3 سال قید میں رکھنے کے بعد بالآخر رہا کر دیا گیا ہے. تفصیل کے ساتھ طاہر عمران.
حسنی مبارک کو 2011 میں ان کی حکومت کے خلاف اٹھنے والی بغاوت کے بعد صدارت کے عہدے سے معزول کر دیا گیا تھا, جس کے بعد انہیں قید کر دیا گیا تھا. حسنی مبارک کے وکیل کا کہنا ہے کہ ان کے موکل کو قاہرہ کے ہسپتال سے گھر جانے کی اجازت مل گئی ہے جہاں وہ پولیس کی تحویل میں تھے. اب وہ اپنے گھر پہنچ گئے ہیں. رواں برس کے آغاز میں مصر کی عدالت نے سابق صدر حسنی مبارک کو 2011 کی بغاوت کے دوران سینکڑوں افراد کی ہلاکت کے مقدمے سے بری کر دیا تھا.
فرانس کے وزیر دفاع کا کہنا ہے کہ شام کا شہر ڈھاکہ کا کنٹرول شدت پسند دولت اسلامیہ کے جنگجوؤں سے دوبارہ حاصل کرنے کے لیے لڑائی آنے والے چند دنوں میں دوبارہ شروع ہو سکتی ہے. ادھر امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے مطالبہ کیا ہے کہ آج ایوان نمائندگان میں نئے نظام صحت پر ووٹنگ کروائی جائے. صدر ٹرمپ سابق صدر اوباما کے اوباما کیئر نامی قانون کی جگہ امریکن ہیلتھ کیئر ایکٹ کو نافذ کرانے کی کوشش کر رہے ہیں. اور شدت پسند دولت اسلامیہ نے دعویٰ کیا ہے کہ اس نے چیچیا میں فوجی اڈے پر حملہ کیا ہے جس میں 6 فوجی ہلاک ہو گئے ہیں. رشین نیشنل گارڈز کا کہنا ہے کہ شدت پسندوں نے گہری دھند کا فائدہ اٹھاتے ہوئے فوجی اڈے پر حملہ کیا. روسی فورسز چیچنیا میں 1994 سے اب تک اسلامی علیحدگی پسندوں کے خلاف 2 جنگیں لڑ چکی ہیں. یہ بی بی سی اردو سروس ہے.
بیس مارچ سے 28 اکتوبر تک آپ ہماری ریڈیو نشریات میڈیم ویو میں 1413 کلو ہرٹس پر اور شارٹ ویو میں 41 میٹر بینڈ پر 7485 کلو ہرٹس پر, 31 میٹر بینڈ پر 9445 کلو ہرٹس پر اور 25 میٹر بینڈ پر 11910 اور 12075 کلو ہرٹس پر سن سکیں گے.
حالات حاضرہ کا پروگرام سیربین آپ بی بی سی کی اردو نشریات سے سن رہے ہیں. لندن میں بدھ کے روز ویسٹ منسٹر پل پر ہونے والے دہشت گردی کے واقعے کے نئے حقائق سامنے آئے ہیں. پولیس کے مطابق حملہ آور خالد مسعود کا پیدائشی نام ایڈرین رسل اجاو ہے, جبکہ حملے میں ہلاک ہونے والے چوتھے شخص کی شناخت بھی ظاہر کر دی گئی ہے. اور پاکستانی دفتر خارجہ نے اگلے ماہ روس میں افغانستان میں قیام امن کے سلسلے میں ہونے والی بات چیت کا خیر مقدم کرتے ہوئے کہا ہے کہ پاکستان ان مذاکرات میں شرکت کرے گا. ان خبروں کی تفصیل آپ پروگرام میں آگے چل کے سن سکیں گے, لیکن پہلے سیربین کا بڑا موضوع. ملک کی تقریباً تمام سیاسی جماعتوں, فاٹا کے منتخب اراکین پارلیمنٹ اور سول سوسائٹی کی تنظیموں نے فاٹا اصلاحاتی کمیٹی کی طرف سے قبائلی علاقوں کو قومی دھارے میں شامل کرنے سے متعلق منظور شدہ بعض نکات پر شدید تحفظات کا اظہار کیا ہے اور اسے قبائلی عوام کے ساتھ دھوکے کے مترادف قرار دیا ہے. یہ تحفظات کیا ہیں, اس کا جائزہ پشاور میں ہمارے ساتھی رفعت اللہ اورگزئی نے اس رپورٹ میں لینے کی کوشش کی ہے.
3 ہفتے قبل جب حکومت کی طرف سے فاٹا اصلاحات کی منظوری کا اعلان کیا گیا تو تمام سیاسی جماعتوں کی طرح قبائلی طلباء کی نمائندہ تنظیم فاٹا اسٹوڈنٹس آرگنائزیشن نے بھی اس فیصلے کا نہ صرف خیر مقدم کیا بلکہ پشاور میں سڑکوں پر نکل کر جشن منایا. لیکن فاٹا اصلاحاتی کمیٹی کی جانب سے منظور شدہ مسودہ دیکھنے کے بعد اب یہی طلباء احتجاج کے منصوبے بنا رہے ہیں. فاٹا اسٹوڈنٹس آرگنائزیشن کی ایک خاتون رہنما نائلا الطاف کا کہنا ہے کہ ایف سی آر کا خاتمہ خوشائند ہے, لیکن اس کی جگہ رواج ایکٹ کا نفاذ کیا جا رہا ہے جو ان کے بقول ایف سی آر ہی کی طرح کا ایک قانون ہے.
مجھے جو چیز لگی ہے جو کہ فیملز کے لیے بالکل اچھی نہیں ہے اس ریفارمز میں, دیٹ از رواج ایکٹ. کیونکہ رواج ایکٹ میں بھی یہی بولا گیا ہے کہ ایک جرگا سسٹم ہوگی, انڈائریکٹلی وہ جرگا ہی بنتا ہے جو کہ پہلے سے تھا ایف سی آر میں, اس میں کوئی خاص چینج نہیں آیا ہے. فیوچر میں کوئی ڈیسیجن ہوگی وہ جو کہ لڑکی کے لیے ہوگی, لیکن اس جرگے میں نارملی ہم نے جو دیکھا ہے ایف سی آر میں جو ہمارے فاٹا میں ہوتا ہے جرگے بھی ہوتے ہیں اور وہ جرگے لڑکی کے متعلق ہوتے ہیں, لیکن اس میں کوئی لڑکی کی ریپرزینٹیٹیو نہیں ہوتی.
فاٹا اصلاحاتی کمیٹی کی طرف سے منظور شدہ مسودہ کل 24 نکات پر مشتمل ہے. حکومت کے اعلان کے مطابق قبائلی علاقوں کو 5 سال کے عرصے میں قومی دائرے میں شامل کر لیا جائے گا, لیکن بیشتر سیاسی جماعتوں کا دعویٰ ہے کہ مسودے میں فاٹا کو صوبے میں ضم کرنے کا شک سرے سے موجود ہی نہیں. ان کے مطابق 5 سال کا ٹائم فریم بھی کئی قسم کی شکوک و شبہات کو جنم دیتا ہے, لہذا حکومت کو فوری طور پر اس کی وضاحت کرنی چاہیے. جماعت اسلامی کے صوبائی امیر مشتاق احمد خان نے اس ضمن میں بی بی سی سے بات کرتے ہوئے کہا,
آلریڈی جب خیبر پختونخوا مین اسٹیک ہولڈر ہے وہ تیار ہے, فاٹا مین اسٹیک ہولڈر ہے وہ تیار ہے, اور سرکاری ملازم جو ہیں یا سروینٹس وہ دونوں طرف آتے جاتے ہیں پہلے سے, تو اس میں کوئی رکاوٹ ہے نہیں کہ اس کے لیے اس کو 5 سال کے لیے اور 10 سال کے لیے ڈیلے کیا جائے, فوری طور پر مرجر کیا جائے اور باقی اقدامات کے لیے صوبائی حکومت کی سربراہی میں پارلیمانی لیڈرشپ جو پروونشل اسمبلی کے اندر ہیں اور جو قومی اسمبلی کے فاٹا کے ممبران ہیں ان کے ایک جوائنٹ کونسل بنائی جائے اور سپرویژن کا مکمل اختیار, جمہوری روح کا تقاضا یہ ہے کہ وہ صوبائی حکومت کے حوالے کیا جائے.
ادھر سول سوسائٹی کی تنظیم اولسی تحریک کے سربراہ ڈاکٹر سید عالم مسعود کا کہنا ہے کہ اگر حکومت نے مسودے میں موجود بعض نکات پر پائی جانے والی ابہام کو دور نہیں کیا تو ایسے اصلاحات کا بظاہر کوئی فائدہ نہیں ہوگا.
اس میں مین سٹریمنگ کا لفظ استعمال ہوا ہے, مرجر کا استعمال نہیں ہوا. اس میں سٹیک ہولڈر کا لفظ استعمال ہوا ہے لیکن یہ نہیں بتایا ہوا کہ سٹیک ہولڈر کون ہے, ہم نے پھر ڈیفائن کیا کہ اسٹیک ہولڈر فاٹا کا رہنے والا اور خیبر پختونخوا صوبہ اب اسٹیک ہولڈر ہے. اس فیصلے کے بعد رواج ریگولیشن ہوگا, ایف سی آر ختم ہوگا, رواج ریگولیشن ہوگا, لیکن یہ آرٹیکل 247 کے تحت ہوگا. جب آرٹیکل 247 کے تحت ہوگا تو اس کا مطلب ہے ہم پھر محتاج ہوں گے کہ 3 سال بعد یا 5 سال بعد یا 1 سال بعد صدر مملکت سے, وفاقی کابینہ سے, وفاقی پارلیمنٹ سے پھر منظور کروائیں. تو یہ ملاکنڈ والی صورتحال ہوگی, یہ تو پھر مر جانا ہوا.
حکومتی اعلان کے مطابق آئندہ عام انتخابات میں فاٹا کے ممبران پہلی مرتبہ صوبائی اسمبلی کے انتخابات میں حصہ لیں گے, لیکن مسودے کے مطابق وہ صوبائی اسمبلی کے رکن تو ہوں گے لیکن ان کے پاس کوئی اختیار نہیں ہوگا اور نہ وہ اپنے علاقے کے لیے کوئی قانون سازی کر سکیں گے. رفت اللہ اورگزئی, بی بی سی, پشاور.
اور اسی موضوع پر پاکستان کے صوبہ خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ پرویز خٹک نے کہا ہے کہ وفاق کی طرف سے فاٹا کو خیبر پختونخوا میں ضم کرنے کا اعلان تو کیا گیا ہے, لیکن حقیقت میں فاٹا اصلاحاتی کمیٹی کی منظور شدہ مسودے میں سرے سے انضمام کے لفظ کا وجود ہی نہیں. انہوں نے ان خیالات کا اظہار پشاور میں بی بی سی اردو سروس کے ہمارے ساتھی رفت اللہ رگزئی کو انٹرویو دیتے ہوئے کیا.
فاٹا کے مرجر خیبر پختونخوا کے ساتھ کوئی وقت ہی نہیں لگتا, مہینے بھی نہیں لگتے, کیونکہ ہمارا ایجوکیشن سسٹم, ہمارے آفیسرز وہاں موجود ہے, ہیلتھ سسٹم وہی سیم موجود ہے, مطلب جتنے ڈپارٹمنٹس ہیں سی این ڈبلیو ایس, سارے ڈپارٹمنٹس فاٹا میں موجود ہیں, وہی سسٹم ہمارا بھی ہے, تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. اور پھر وہاں پر صرف دو چیزیں ہیں کہ پولیس کو وہاں پر ٹرین پولیس وہاں چلی جائے, اور دوسرا جو ان کا رواج سسٹم ہے یا جو بھی ہے. تو وہ یہ رواج کے بارے میں نے لوگوں سے پوچھا تو لوگ کہتے ہیں کہ میں بھی کہتا ہوں کہ ہر علاقے کا, ہر قوم کا اپنا رواج ہے, تو کس طرح ایک ہی ملک میں دو ایسے سسٹم بن جائیں گے کہ اس کا کوئی فیصلہ ہی نہیں کر سکے. میں اوپنلی کہتا ہوں کہ جو انہوں نے وہ بنایا ہے ہم ٹوٹلی اس کو اپوز کرتے, ہم فاٹا کے لوگوں کے ساتھ کھڑے ہیں, اور جب تک اس پر اتفاق نہیں آئے گا اور صوبے کے ساتھ ڈائریکٹ اس کو مرج نہیں کریں گے, اختیارات صوبے کے پاس نہیں آئیں گے, اور اگر آرٹیکل 1 میں یہ امینڈ کرتے ہیں اور باؤنڈریز کو سیٹل کر دیتے ہیں کہ صوبہ کا حصہ ہے, تو پھر تو قانونی جنگ ہو جائے گی, عدالتوں میں چلا جائے گا, یہ سب کچھ بگڑ جائے گا.
تو کیا حکومت یا فاٹا ریفارمز کمیٹی نے آپ سے کوئی رائے نہیں لی تھی؟
ایک ہی میٹنگ ہوئی جہاں پر ہمارے ایڈوائزر صاحب ہیں سرتاج عزیز صاحب, ان کے ساتھ میٹنگ ہوئی. اس کے بعد پھر اس میٹنگ کے بعد اس کے جب میں نے خط لکھے, پھر جب انہوں نے کیبنٹ میں لے گئے, پھر ہم نے ہر پوائنٹ پر جس کو ہم ایگری تھے صحیح تھے ہم ایگری کر گئے, اور جو اس میں پوائنٹس ہیں جو ڈس ایگریبل ہے, جس پر ڈسکشن کی ضرورت ہے, وہ ہم نے ان کو لے کر بھیج دیا, پرائم منسٹر کو بھی بھیجا ہے, فورن منسٹری کو بھی بھیجا ہے, ہر طرح انہوں نے کاپیز بھیج دی ہیں کہ یہ مسئلے ہیں.
تو آپ کی جو تحفظات تھے وہ ان کو ابھی ایڈریس نہیں کیا گیا ہے, کیونکہ اب تو سب کچھ فائنل ہو چکا ہے, تو اب تو
کچھ بھی فائنل نہیں ہوا. یہ اس طرح نہیں ہے کہ بس فائنل ہو گیا, یہ پورے فاٹا کے لوگوں کے مستقبل کا سوال ہے. اتنی آسانی سے نہیں کہ کابینہ میں چلا گیا, اس میں امینڈمنٹس ہوگی یا اسمبلی میں جائیں گے, اس میں بہت ساری باتیں ہیں. تو یہ یا تو یہ ان کا مقصد یہی ہے کہ نہ ہو, کنفیوژن پیدا کرو, ایک کسی کے ذات کے لیے فیصلے کرو, مسئلہ نہ بنے اور یہ اپنا وقت پاس کر لیں اور احسان بھی کر دیں ہم نے فاٹا کو مرج کر دیا.
اچھا, جو سفارشات ہے اس میں مین سٹریمنگ کا لفظ ہے, اس میں ضم کرنے کے حوالے سے کافی سارے لوگ کہتے ہیں کہ وہ بالکل کلیئر نہیں ہے, آپ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟
یہ کلیئر نہیں ہے ہی کچھ نہیں, مطلب یہ کہتے ہیں مین سٹریم اور پھر 5 سال کے بعد یہ صوبے میں آئیں گے, ادھر یہ بھی کہتے ہیں کہ گورنر 5 سال اس کا اختیار گورنر کے پاس ہوگا, جو ڈیولپمنٹس کے کام ہیں وہ گورنر کے نیچے ہوں گے, نیا سیکٹریٹ بنائیں گے فضول, جو ہمارا سیکٹریٹ ایزیلی اس کو کنٹرول کر سکتا ہے. پھر کہتے ہیں کہ وہاں کے جو ایم این اے جو کمیٹی کے ممبرز ہوں گے, اور کہیں بھی صوبائی اسمبلی کا ذکر ہی نہیں کہ صوبائی اسمبلی میں ممبر آئیں گے ان کا کیا کام ہوگا, اور پھر یہ بھی کہتے ہیں کہ صوبہ ہمیں پیسے بھی دے گا. تو جب اختیارات بھی گورنر کے پاس, اور یہ جو ہے مرج ہو رہا ہے, وفاق کا حصہ تھا, وفاق کو اس کو حصہ ملتا تھا, وفاق کی ذمہ داری ہے کہ اس کو وہ فنڈز دے جو ساری عمر وہ لیتے رہیں اور وہ حصہ ان کو ٹرانسفر کر دیں. تو یہ عجیب سی بات ہے, مرج ہو رہا ہے صوبے میں, صوبائی اسمبلی بن رہی ہے اور جناب اختیارات گورنر کے پاس.
اچھا, بعض ناقدین کہتے ہیں کہ آپ کے جو تحفظات ہیں وہ سیاسی نوعیت کے ہیں, شاید آپ کی پارٹی کو جو ہے فاٹا میں اس طرح کی پذیرائی حاصل نہیں ہے جس طرح دیگر سیاسی جماعتوں کو ہے.
آپ ہر چیز کو, ہر ایک آدمی سیاست سمجھتے ہیں, اگر غلط ہے تو میں تو ساری زندگی غلط کو غلط کہتا رہوں گا, اور اگر یہ ٹھیک کر دیں میں کہوں گا شاباش دے دوں گا کہ زبردست انہوں نے کام کر دیا. میں کیسے نہیں بولوں گا, میں صوبے کا وزیر اعلیٰ ہوں, میرے ذمہ داری ہے کہ غلط فیصلہ نہ ہو, تو میں غلط فیصلے کو نہیں ہونے دوں گا چاہے جو مرضی کر لے. میں نے ان کو کہا ہے کہ میں ایکسٹریم تک جاؤں گا کیونکہ یہ بالکل نہ ہونے والی بات ہے کہ آپ ان لوگوں کو آلریڈی ان کی زندگی آزمائش میں پڑی ہوئی ہے اور ان کو اور ایک مسئلے میں کنفیوژن میں ڈالو.
اگر وفاقی حکومت آپ کے یا جو آپ کی جماعت ہے اس کے تحفظات دور نہیں کرتی تو پھر آپ لوگوں کا کیا لائے عمل ہوگا آئندہ؟
لائے عمل تو یہ کہ ہم احتجاج بھی کریں گے, ہم وہاں بھی جائیں گے, میں عدالت میں بھی ہم جائیں گے.
پاکستان کے صوبہ خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ پرویز خٹک, جن سے ہمارے ساتھی رفت اللہ اورکزئی نے بات کی. اور اسی موضوع پر اب سے کچھ دیر پہلے میں نے وزیر اعظم پاکستان کے مشیر برائے خارجہ امور سرتاج عزیز سے بات کی, اور میرا پہلا سوال یہ تھا کہ قبائلی علاقوں کا فوری طور پر انضمام کیوں نہیں کیا گیا اور پانچ سال کی مدت کیوں دی گئی ہے؟
یہ ایشو جو ہے اس کو ہماری کمیٹی نے بہت تفصیل اور غور سے اس پہ ڈسکشن کی, کیونکہ جب کمیٹی نے یہ فیصلہ کیا کہ مین سٹریمنگ کا ایک ہی طریقہ ہے اور وہ ہے کہ اس کو صوبہ بنایا جائے یا الگ یا ضم کیا جائے, اور الگ صوبہ وائبل نہیں ہے جغرافی کے لحاظ سے بھی, اور ان کا آپس میں کنیکٹیوٹی بھی نہیں ہے اور باقی تعلق بھی نہیں ہے, لیکن اپنے متعلقہ ضلع سے بہت تعلق ہے. تو جب یہ فیصلہ ہوا کہ اس کو الٹیمیٹلی ضم کرنا ہے تو پھر سوال پیدا ہوا کہ اس کے لیے کتنا عرصہ درکار ہے. تو اس میں ہم نے چار چیزیں آئیڈینٹیفائی کی. پہلی تو یہ صرف پولیٹیکل مین سٹریمنگ نہیں ہے, اس میں ایڈمنسٹریٹو مین سٹریمنگ بھی ہے, سیکیورٹی مین سٹریمنگ بھی ہے, اور لیگل مین سٹریمنگ بھی ہے. تو پہلا تو مسئلہ یہ تھا کہ جب تک وہاں پہ بحالی نہیں ہوتی, جتنے لوگ وزیرستان سے ڈسپلیس ہوئے ہیں آپریشن دربیات کے بعد اور بعض اور علاقوں سے بھی, وہ اپنے اپنے گھروں کو واپس جائیں, پھر وہ اس قابل ہوں گے کہ وہ اس شمولیت کے لیے تیار ہوں اور وہ اپنے اپنے گھروں میں ہوں, اور اس میں ظاہر ہے ایک یا دو سال لگیں. دوسرا جو اہم مسئلہ تھا کہ لیگل مین سٹریمنگ میں کافی پیچیدگی ہے, اور اس میں بہت سے کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ بھی چاہیے, ان کا جو ایف سی آر سسٹم ہے اس کو بھی امینڈ کرنا ہے, اس کے بعد لوکل باڈیز الیکشن کا بھی انتظام کرنا ہے, اور اس کے لیے بھی ایک دو سال چاہیے. اس کے بعد جو تیسرا ہے سیکیورٹی مین سٹریمنگ, وہ سب سے اہم مسئلہ ہے, اور اب اس کو جو نیا انفراسٹرکچر کریٹ کرنا ہے سیکیورٹی کا, اس میں ایک تو بارڈر کو مینج کرنا ہے بہتر, جہاں پہ ہمارے فرنٹیئر کور کے لوگ تعینات ہوں, اور مختلف جو گیٹس ہیں یا کراسنگ پوائنٹس ہیں ان کو مضبوط کیا جائے, 20,000 لیویز کو ریکروٹ کرنا, ان کو ٹرین کرنا, تاکہ الٹیمیٹلی جب ایک دفعہ وہ ٹرین ہو جائیں تو وہ پھر اس علاقے کی پولیس بنے گی. اور اس میں سب سے جو اگلا مسئلہ ہے وہ ترقی کا ہے. صوبہ سرحد کے پاس اتنے وسائل نہیں ہیں کہ آپ ان کو ضم کر دیں تو اس میں یہ سارا کام جو ہے وہ بہت جلدی کر لیں گے, اور ان کے پاس وسائل بھی ہوں گے, ہیومن ریسورسز بھی ہوں گے, کیپیسٹی بھی ہوگی کہ جتنی ضرورت ہے فاٹا کی ترقی کی وہ سب پورا کر سکے. اسی لیے ہم نے 10 سالہ منصوبہ دیا ہے کہ این ایف سی سے ان کو 3% ایڈیشنل ریسورسز دیے جائیں, اور وہ ریسورسز یعنی 100 ارب قریب بنتے ہیں سالانہ, اس وقت صرف 20 ارب خرچ ہو رہا ہے وہاں, یعنی 5 گنا انکریز اس میں ہو, اور وہ 10 سال تک مرکزی حکومت ذمہ داری سنبھالے رکھے فاٹا کی ترقی کے, ساتھ ساتھ سرحد کی حکومت بھی شامل ہوگی 3-4 سال کے بعد, لیکن پہلا مرحلہ جو ہے 1-2 سال جب یہ منصوبہ بندی ہو, وسائل کا انتظام ہو, کیپیسٹی, کیونکہ وہاں سیکورٹی ایسے نہیں ہے کہ صوبائی محکمے یہ کام کر سکے, مرکزی جو ادارے ہیں خاص طور پہ فرنٹیئر ورکس آرگنائزیشن اور اس قسم کے باقی این ایل سی وغیرہ, ان کی شمولیت ضروری ہے کہ یہ ترقی کا عمل شروع ہو. جب ایک دفعہ 2-3 سال کے بعد شروع ہو جائے تو پھر فرنٹیئر گورنمنٹ آہستہ آہستہ تعلیم اور صحت تو شاید فوراً ہی سنبھال سکے, لیکن جو بڑے ڈیم ہیں, بڑے اریگیشن ورک ہے, منرل ڈیولپمنٹ ہے, وہ نہیں کر سکتی. تو یہ 1-2 سال کے اندر صوبہ سرحد کی شمولیت شروع ہوگی, کیونکہ ایڈمنسٹریٹو مین سٹریمنگ جو ہے وہ صوبہ سرحد کی حکومت کو کرنی ہے. تو یہ 5-4 سال میں بھی یا 3 میں بھی ہو سکتا ہے, لیکن چند مہینوں میں نہیں ہو سکتا. تو یہ جو مسئلہ ہے ہم نے کہا کہ اس کو آہستہ غور کرے, اسی لیے ہم نے لفظ ودن 5 ایئرز کہا ہے مین سٹریمنگ. اور اس میں ظاہر ہے کہ ان کا ایک ہی مسئلہ ہے کہ جو ایم پی اے الیکٹ ہوں گے 2018 میں, جو ہماری سفارش ہے اور اس پہ چیف منسٹر صاحب کی ریکمنڈیشن پہ یہ سفارش ہوئی تھی, اس میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر 2018 میں ایم پی اے الیکٹ کر دیے اور حصہ نہ ہوا تو کیسے چلے گا. تو اس میں میرا خیال ہے ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ 1955 میں جب ویسٹ پاکستان کا صوبہ تھا تو اس وقت ٹرائبل ایریا سے ایم پی ایز الیکٹ ہوئے تھے جو ویسٹ پاکستان اسمبلی میں تھے, اس وقت بھی مرج نہیں ہوا تھا. تو تھوڑا سا رول ان کا محدود ہوگا 1-1.5 سال کے لیے, لیکن جیسے جیسے عمل ہوگا ان تمام ایلیمنٹس پر تو پھر فیصلہ ہو سکتا ہے کہ 2 سال بعد کیا جائے, 3 سال بعد کیا جائے, 4 سال بعد کیا جائے.
اچھا خٹر صاحب نے یہ سوال بھی اٹھایا کہ فاٹا کا انضمام صوبے میں کیا جا رہا ہے تو اس کے اختیارات گورنر کو کیوں دیے جا رہے ہیں, کیا اس کے اختیارات صوبائی حکومت کے پاس نہیں ہونے چاہیے؟
مرجر کے بعد فیڈرل گورنمنٹ کے دو ذمہ داری جیسے ایک تو ڈیولپمنٹ کی اور ایک سیکورٹی کی وہ رہے گی اور لیگل مین اسٹریمنگ بھی رہے گی, لیکن ایڈمنسٹریٹو مین اسٹریمنگ جو ہے اور جو چھوٹے ڈیولپمنٹ پروجیکٹس ہیں ان کی صوبائی حکومت سے جلدی شراکت ہوگی. اسی لیے جو امپلیمنٹیشن کمیٹی اب بنی ہے اس میں چیف منسٹر کے پی کے اور چیف سیکرٹری کے پی دونوں شامل ہوں گے اور وہ شمولیت کے ساتھ ساتھ ذمہ داری سنبھالیں گے.
یہ تنقید بھی ہے کہ وفاق نے باقاعدہ حل نکالنے کے بجائے اس معاملے کو ٹال دیا ہے, کیا ایسا ہے؟
نہیں, یہ تو میں جتنی محنت سے اور تندہی سے یہ خاکہ بنا ہے اور اب تک جو چیزیں ہوئی تھیں پچھلے کئی سالوں میں 1976 کے بعد سے فاٹا ریفارم پر, وہ اسی لیے کامیاب نہیں ہوئی تھی کہ ان میں انٹیگریٹڈ ویو نہیں تھا کہ صرف آپ پولیٹیکل مین اسٹریمنگ کر دیں یا لیگل مین اسٹریمنگ کر دیں تو کام ہو جائے گا. کبھی لیگل ریفارمز ہوئے, کبھی ایڈمنسٹریٹو ریفارمز ہوئے. ہمارا ایک کمپوزٹ کانسیپٹ ہے, یہ بہت ہی ایک انٹریکیٹ, کیونکہ اس کے وہاں پہ حالات بڑے مخصوص ہیں, سیکیورٹی کی سچویشن بھی پوری طرح قابو میں نہیں ہے, تو اس لیے بڑے کیئرفلی اس کو ہینڈل کرنا ہوگا اور گریجول پروسیس ضروری ہے اس کے لیے.
کیا اس فیصلے کی ایک وجہ یہ تھی کہ ان اصلاحات اور صوبے میں قبائلی علاقے میں انضمام سے آپ کے سیاسی مخالفین مضبوط ہوتے اور آپ کے حامیوں کی پوزیشن کمزور ہو جاتی؟
نہیں, ایسی کوئی بات نہیں ہے. آپ کو پتا ہے کہ سیاسی عمل وہاں بہت ریسنٹلی شروع ہوا ہے, پہلے تو وہاں پولیٹیکل پارٹی کو اجازت ہی نہیں تھی. اب وہاں پہ پولیٹیکل پارٹیاں ہیں اور ابھی اٹس این اوپن فیلڈ, جو بھی وہاں اچھا کام کرے گا اس کو موقع ملے گا. اور میرا خیال ہے کہ یہ اتنا اہم منصوبہ ہے کیونکہ 70 سال سے یہ التوا میں پڑا ہوا ہے کہ اس کو ہمیں سیاسیت رنگ بھی نہیں دینا چاہیے اور سیاسی حوالے سے بھی اس کو نہیں دیکھنا چاہیے.
یہ تھے وزیراعظم پاکستان کے مشیر برائے خارجہ امور اور قبائلی علاقوں کی اصلاحاتی کمیٹی کے سربراہ سرتاج عزیز. اور اسی موضوع پر قبائلی علاقوں کے نوجوانوں کا موقف جاننے کے لیے میں نے فاٹا یوتھ اسٹوڈنٹس آرگنائزیشن کے صدر شوکت عزیز سے بات کی.
جو ہماری فاٹا اسٹوڈنٹس آرگنائزیشن ہے, اس ریفارم جو پیکج ہے اسے خوش تو ہے ہی نہیں, صرف وہ جو اعلان ہوا ہے اس پر ہم نے تھوڑی سی وہ یعنی سیلیبریٹ کیا تھا, کیونکہ 70 سال بعد ایک بڑا سا اعلان ہو گیا کہ فاٹا میں جو ریفارمز ہیں وہ ہو گئے. یعنی حکومت نے جو ریفارمز کیے ہیں یہ نہ تو آئینی ہے, ان کو نہ تو آئینی شکل دیا ہے نہ اس میں کوئی ٹوف ایسی چیز ہے جو اس میں ہوئی ہو. ابھی تک ہم مطمئن نہیں ہے اور یہ جو ان لوگوں نے کچھ کیا یہ سارا فراڈ اور دھوکہ ہے. یہ بیوروکریسی کی ایک لابی تھی اور وہی قبائلوں کو ایک دھوکہ سا دیا گیا ہے.
اچھا, آپ لوگ کیوں مطمئن نہیں ہیں؟
مطمئن اس لیے نہیں ہے سر, جو اصل بنیادی مسئلہ ہے فاٹا ریفارمز میں پیکج میں, یہ پہلے تو ہمیں آئینی حقوق دیا جائے. یعنی جو 246 247 ہے, آرٹیکل 247 اور 246 کو ختم کر کے اصلاحات ہو سکتے. ان لوگوں نے پہلے نہ تو اس کو آئینی شکل دیا ہے, بس صرف ایک پیکج منظور کیا ہے یہ کہ ہم نے ریفارمز کر دیے, مگر ریفارمز تو نہیں ہوئے. اگر 5 سال کا وقت دیا ہے, 5 سال اگر یہ حکومت چلی جائے دوسری حکومت آ جائے یا شاید کے پی کے میں آنے والا وقت میں مولانا فضل الرحمان کی حکومت آ جائے یا اس حکومت فیڈرل گورنمنٹ میں مولانا فضل الرحمان جو ریفارمز میں مخالفت کرے یا دوسری اچھے کی حکومت آ جائے, اس میں پھر تو وہ ریفارمز نہیں مانیں گے, کہیں گے کہ یہ قبائلوں سے دھوکہ ہے, یہ ہم دوسری ریفارمز بنائیں گے, کمیٹیز بنائیں گے, ان کے وہ پہ ہم اصلاحات کریں گے.
اچھا, آپ کے خیال میں اس معاملے کو کس طرح حل کیا جانا چاہیے؟
معاملے کو اس طرح حل کرنا چاہیے سر, یہ جو پارلیمنٹ میں ہمارے وہ جو بل جاتے ہیں یہ تو اس کو حل کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے جو کانسٹیٹیوشن میں لکھا ہے. ہم نے آئین کے تحت ہر کچھ کرنا ہے, آئین کے سے تصدم تو نہیں کرنا ہے. آئین میں لکھا ہے کہ اگر قبائلی علاقوں میں آئینی تبدیلی لانا ہے یا کوئی تبدیلی آپ نے کرنا ہے یا کوئی جو بھی کچھ کرنا ہے تو ایک جرگہ بلانا ہوگا, اس جرگے میں صدر پاکستان خطاب کریں گے اور اس جرگے کی بنیاد پر آپ قبائلی علاقوں میں اصلاحات کر سکتے ہیں. یعنی اگر چاہیے کرتے ہیں یا ریفارمز میں انٹرسٹ ہے تو وہ جرگہ بلا لے, اور پہلے بھی جرگے ہو چکے, جو کمیٹی بنی ہے وہی جرگے, وہ جرگے ہو چکے. اب صدر پاکستان کو اجازت ملا ہے, وہ ہر کچھ کر سکتے اس جرگوں کی بنیاد پر, لیکن وفاقی حکومت صرف اپنا وقت گزار رہے اور اب یہ جو ریفارمز کیے یہ ریفارمز نہیں ہے یہ.
اچھا شوکت عزیز صاحب, یہ بتائیں کہ فاٹا کے نوجوان اصلاحات چاہتے کیوں ہیں؟
دیکھیے سر, اگر یہاں پہ جب ہم آگے تو یہاں نظام دیکھتے ہیں, یہاں پہ اچھی اچھی یونیورسٹیاں دیکھتے ہیں, یہاں پہ اچھے وہ جو زندگی ہے وہ ہم دیکھتے ہیں, جو یہاں پہ روزگار ہیں, یہاں پہ انڈسٹریز ہے, یہاں پہ جو لوگوں کو موقع مل رہے ہیں, یعنی پڑھنے کے جو یوتھ کو مل رہے ہیں, اسٹوڈنٹس کو مل رہے ہیں, طالب علموں کو مل رہے ہیں, وہاں پہ تو کچھ بھی نہیں ہے. وہاں پہ نہ ایجوکیشن ہے, نہ وہاں پہ سسٹم ہے, نہ وہاں پہ حکومت ہے, نہ وہاں پہ جو نہ کوئی نظام ہے. وہاں پہ تو ایک ہی بادشاہ ہوتا ہے جو پولیٹیکل ایڈمنسٹریشن ہے, اس کی لاٹھی ہوتی ہے, نہ ایجوکیٹڈ لوگوں کی وہاں پہ قدر ہے, نہ ان سے ملتے ہیں, نہ ان کے مسئلے حل ہو جاتے ہیں, وہاں پہ چند لوگوں کا قبضہ ہے, بس وہی سارا نظام چل رہا ہے اسی کی توسط سے. جسی کو سزا دے سزا دیا جاتا ہے, وہ اگر چاہیے جسی کو عزت دے وہ عزت دیتے ہیں, وہاں پہ تو اور کچھ بھی نہیں ہے. ہم تو اس لیے چاہتے ہیں کہ ہم بھی پاکستانی جو پاکستان میں اور شہری رہتے ہیں اسی طرح ہمیں بھی حقوق دے. ہم فاٹا کو اسلام آباد جیسے دیکھتے ہیں کہ اس طرح بن جائے. فاٹا میں اس طرح مدنیات ہے, فاٹا میں اس طرح انڈسٹریز, وہاں سے اتنے وہ آمدنی ہو سکتی ہے کہ پاکستان کو دوبارہ بنا سکتا ہے وہ, اچھا ہمارے ملک کو ایک اچھی طریقے سے یعنی بنا سکتے وہاں پہ اگر حکومت ان کو توجہ دے, مگر حکومت اس میں انٹرسٹ نہیں ہے.
فاٹا یوتھ اسٹوڈنٹس آرگنائزیشن کے صدر شوکت عزیز, حالات حاضرہ کا پروگرام سربین, آپ بی بی سی کی اردو نشریات سے سن رہے ہیں. مصر کی اعلیٰ عدالت کی جانب سے سابق صدر حسن مبارک کو 2011 کی عرب اسپرنگ میں ہونے والی ہلاکتوں سے بری الزما قرار دیے جانے کے بعد رہا قرار دیا گیا ہے. 6 سال قبل ان کی حکومت کا تختہ الٹ دیا گیا تھا. اس پر تفصیل پروگرام میں آنے کو ہے, سربین ابھی جاری ہے.
ہمارے نامہ نگار قریا قریا گاؤں گاؤں,
رحیم یار خان میں لاشوں کے ہمراہ احتجاج بھی کیا. محمد کاظم, بی بی سی کوئٹہ.
شمائلہ جعفری, بی بی سی نکیال سیکٹر, لائن آف کنٹرول.
لیکن اس بارے میں فوجی حکام نے کوئی تفصیل جاری نہیں کی. عزیز اللہ خان, بی بی سی پشاور.
حکومت پر سیاسی دباؤ میں کمی آئے گی یا اضافہ ہوگا؟ ہارون رشید, بی بی سی اسلام آباد.
جہاں خبر ہے وہاں ہمارا نامہ نگار ہے.
آسٹریلیا کے مچل مارش اور اسٹیو اوکیف پہلا ٹیسٹ میچ کھیل رہے ہیں. عبدالرشید شکور, بی بی سی دبئی.
قومی اسمبلی کا اجلاس کل پھر ہوگا. شہزاد ملک, بی بی سی اسلام آباد.
اور شاہراہوں کی سجاوٹ کا خاص انتظام کیا جا رہا ہے. ریاض مسرور, بی بی سی سری نگر.
باخبر رہنے کے لیے سیربین سنو.
وقت تو ہے کھیلوں کی خبروں کا, پیش کر رہی ہیں سبا ناز.
پاکستان سپر لیگ کے دوران اسپاٹ فکسنگ اسکینڈل کے سلسلے میں قائم پاکستان کرکٹ بورڈ کے 3 رکنی ٹریبیونل نے آج سے اپنی کارروائی کا آغاز کر دیا ہے. لاہور کی نیشنل کرکٹ اکیڈمی میں ہونے والی ابتدائی سماعت میں پی ایس ایل اسکینڈل میں معطل کرکٹر شجیل خان اپنے وکیل کے ہمراہ پیش ہوئے. تاہم اس کیس میں ملوث دوسرے کرکٹر خالد لطیف سماعت کے لیے پیش نہ ہو سکے. ٹریبیونل نے خالد لطیف کو اب 31 مارچ کو طلب کیا ہے, جبکہ پاکستان کرکٹ بورڈ دونوں کے خلاف اپنے پاس موجود تمام ثبوت 14 اپریل کو ٹریبیونل کے سامنے پیش کرے گا. اس سلسلے میں شرجیل خان کو اپنا جواب داخل کرنے کے لیے 5 مئی تک کی مہلت دی گئی ہے. انڈین ٹیسٹ ٹیم کے کپتان وراٹ کوہلی کی آسٹریلیا کے خلاف دھرمشالہ ٹیسٹ میں شرکت فٹنس ٹیسٹ پاس کرنے سے مشروط ہے. رانچی ٹیسٹ میں کوہلی کندھے کی انجری کا شکار ہو گئے تھے. انہوں نے واضح کر دیا ہے کہ وہ کل سے شروع ہونے والا ٹیسٹ میچ اسی صورت میں کھیلیں گے اگر وہ 100% فٹ ہوں. جنوبی افریقہ اور نیوزی لینڈ کے درمیان تیسرا ٹیسٹ میچ کل سے ہیملٹن میں شروع ہو رہا ہے, اور جنوبی افریقی وکٹ کیپر بیٹس مین کوئنٹن ڈی کاک فٹنس ٹیسٹ پاس کرنے کے بعد اس میچ کا حصہ ہوں گے. آئرلینڈ نے افغانستان کو گریٹر نوئیڈا میں ہونے والے 5ویں اور آخری ون ڈے میں 7 وکٹوں سے شکست دے کر سیریز 3-2 سے جیت لی ہے. فارمولا 1 کار ریس میں رواں سیزن کی پہلی گراں پری کا آغاز آسٹریلیا میں ہو رہا ہے. آج پہلی پریکٹس ریس مرسیڈیز ٹیم کے ڈرائیور اور 3 بار کے چیمپئن لوئس ہیملٹن نے جیت لی. میامی اوپن ٹینس ٹورنامنٹ کے خواتین مقابلوں میں سیکنڈ سیڈ کیرولینا پلسکووا امریکن کوالیفائر میڈیسن برنگل کو ہرا کر تیسرے راؤنڈ میں پہنچ گئی, جبکہ اٹلی کی سارا ایرانی کو چین کی جانگ شوائے نے شکست دے دی, اور ڈومینیکا سیبولکووا, یولیا پوٹینسیوا, اگنیشکا راڈوانسکا اور کیرولائن وزنیاکی نے دوسرے راؤنڈ میں اپنے اپنے میچز جیت لیے. ورلڈ کپ فٹ بال کوالیفائنگ مقابلوں میں آج ایک اہم میچ آئرلینڈ اور ویلز کی ٹیمز کے درمیان ہے. آئرلینڈ کی ٹیم اس وقت اپنے گروپ میں سر فہرست ہے.
کھیلوں کی خبریں آپ سبا ناز سے سن رہے تھے. دیکھتے ہیں ہماری ویب سائٹ بی بی سی ٹو ڈاٹ کام پر آپ کون سی خبریں پڑھ رہے ہیں. انڈیا کی ریاست اتر پردیش میں بھارتیہ جنتا پارٹی کی حکومت کے آتے ہی بہت سے مذبح خانے بند ہونے شروع ہو گئے ہیں, جس سے شعبے میں کام کرنے والے افراد اور کئی دیگر شعبے بھی بری طرح متاثر ہو رہے ہیں. یہ خبر آپ ہماری ویب سائٹ بی بی سی اردو ڈاٹ کام پر آ کے پڑھ سکتے ہیں. یہاں سیربین اپنے نصف کو پہنچا ہے اہم خبروں کے خلاصے کے ساتھ عبداللہ فاروقی.
پاکستان کے صوبہ خیبر پختونخوا کے وزیر اعلی نے خدشہ ظاہر کیا ہے کہ وفاق کے زیر انتظام قبائلی علاقوں کو ان کے صوبے میں ضم کرنے کا اعلان موجودہ اصلاحاتی مسودے کی صورت میں متنازع ہو سکتا ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اس متنازع پائپ لائن کی باقاعدہ منظوری دے دی ہے جو 8,000 بیرل خام تیل روزانہ کی بنیاد پر کینیڈا سے میکسیکو کے ساحل تک لے جائے گی۔ روس کا کہنا ہے کہ امریکہ نے اگلے ماہ افغانستان کے موضوع پر ہونے والی کثیر القومی کانفرنس میں شرکت کے لیے اس کی دعوت مسترد کر دی ہے۔ میانمار کا کہنا ہے کہ اقوام متحدہ کا وہ فیصلہ قابل قبول نہیں جس میں اس نے کہا ہے کہ وہ روہنگیا مسلمانوں کے خلاف برما کی فوج کی جانب سے انسانی حقوق کی مبینہ خلاف ورزیوں کی تحقیقات کرے گا۔ اور دی ہیگ میں جرائم کی بین الاقوامی عدالت کے جج جنگی جرائم کے متاثرین میں پہلے زر تلافی سے متعلق حکم صادر کرنے کی تیاریاں کر رہے ہیں۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔
برطانوی پارلیمان کے باہر بدھ کے روز ویسٹ منسٹر پل پر ہونے والے دہشت گردی کے واقعے کے نئے حقائق سامنے آئے ہیں۔ اس حملے میں ہلاک ہونے والے چوتھے شخص کی شناخت ظاہر کر دی گئی ہے، جبکہ پولیس نے عوام سے اپیل کی ہے کہ ہلاک ہونے والے حملہ آور خالد مسعود سے متعلق معلومات فراہم کریں۔ بی بی سی کے نامہ نگاروں کا خلاصہ شمائلہ خان کی زبانی۔
برطانوی پولیس نے پارلیمان کے باہر ہونے والے حملے میں ہلاک چوتھے شخص کی عمر 75 برس اور نام لیسلی روٹس بتایا ہے۔ وہ جنوبی لندن کے علاقے اسٹریتھم کے باسی تھے اور وہ 2 روز قبل لندن میں ویسٹ منسٹر پل پر کار کی زد میں آ گئے تھے۔ اسکاٹ لینڈ یارڈ کے باہر نامہ نگاروں سے بات کرتے ہوئے حملہ آور خالد مسعود کے بارے میں اسسٹنٹ ڈپٹی کمشنر مارک راولی نے بتایا کہ 52 سالہ اس حملہ آور نے مختلف نام استعمال کیے اور پولیس کے پاس ان کا ریکارڈ موجود ہے۔ انہوں نے بتایا کہ ان کا پیدائشی نام ایڈرین رسل اجاؤ تھا۔ مسٹر مارک راولی نے بتایا کہ ملک بھر میں سینکڑوں افسران بڑے پیمانے پر تفتیش کر رہے ہیں۔ اس موقع پر انہوں نے عوام سے خالد مسعود کے بارے میں معلومات فراہم کرنے کی اپیل بھی کی۔
This is a very large, fast-paced investigation.
یہ ایک بہت بڑی اور تیزی سے کی جانے والی تفتیش ہے۔ میں آپ کو زیادہ سے زیادہ انفارمیشن دینا چاہتا ہوں اور لوگوں سے ایک اہم اپیل بھی کرنا چاہتا ہوں۔ کل ہم نے ہلاک ہونے والے دہشت گرد کا نام خالد مسعود بتایا تھا۔ ہم جانتے ہیں کہ اس کا پہلا نام اینڈرین رسل تھا۔ اس موقع پر میں خاص طور پر لوگوں سے اپیل کرنا چاہوں گا کہ جو کوئی بھی خالد مسعود کو اچھی طرح جانتا ہے اور اسے پتا ہے کہ اس کے ساتھی کون تھے، تو وہ برائے مہربانی ہمیں ان جگہوں کے بارے میں بتائے جہاں خالد مسعود حالیہ دنوں میں گئے تھے۔
پولیس کے مطابق خالد مسعود کینٹ کے شہر ڈارٹ فورڈ میں پیدا ہوئے تھے اور پولیس کے پاس ان کا سابقہ مجرمانہ ریکارڈ موجود تھا، جن میں ہتھیاروں کی برآمدگی اور امن عامہ میں خلل ڈالنے کے جرائم شامل ہیں۔ وہ ویسٹ مڈلینڈ میں رہتے تھے اور اس سے قبل وہ ویسٹ سسکس اور ایسٹ سسکس میں رہ چکے تھے۔ اب تک اس واقعے کے سلسلے میں 10 افراد کو گرفتار کیا جا چکا ہے، جبکہ پولیس نے 9 افراد سے پوچھ گچھ کی ہے۔ گزشتہ روز لندن اور برمنگھم میں 3 خواتین اور 5 مردوں کو دہشت گرد حملوں کی تیاری کے الزام میں حراست میں لیا گیا۔ تاہم راولی نے کہا کہ ان میں سے ایک شخص کو بعد میں ضمانت پر رہا کر دیا گیا۔ پولیس نے کہا کہ 5 پتوں پر تلاشیاں جاری ہیں اور 16 چھاپے مارے جا چکے ہیں۔ پولیس نے اب تک 2700 اشیاء قبضے میں لی ہیں، جن میں بڑی مقدار میں کمپیوٹر ڈیٹا شامل ہے۔ اس سے قبل ہلاک ہونے والے 48 سالہ پولیس اہلکار پی سی پامر کی ایک تصویر جاری کی گئی تھی، جس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ یہ ان کی آخری تصویر ہے۔ یہ تصویر ایک امریکی سیاح خاتون نے حملے سے صرف 45 منٹ قبل کھینچی تھی۔ اسسٹنٹ ڈپٹی کمشنر مارک راولی نے کہا کہ برطانوی پارلیمان کے باہر اس حملے میں 50 افراد زخمی ہوئے تھے، جن میں سے 2 کی حالت اب تک نازک ہے۔ انہوں نے بتایا کہ 31 افراد کا اسپتال میں علاج کیا گیا، تاہم 2 زخمی پولیس افسران اسپتال میں ہیں جنہیں خاصی سنگین چوٹیں آئی ہیں۔
تفصیل آپ شمائلہ خان سے سن رہے تھے۔ اور اب رخ کرتے ہیں انڈیا کا، جہاں فیڈریشن آف انڈین ایئر لائنز نے انڈین ایئر لائنز کے ایک ملازم کے ساتھ مار پیٹ کرنے کی وجہ سے شیو سینا سے تعلق رکھنے والے ایک رکن پارلیمنٹ پر پابندی کا فیصلہ کیا ہے۔ ایئر لائنز کی فیڈریشن نے اس رکن کو اپنے جہاز میں سفر کرنے کی اجازت نہ دینے کا فیصلہ کیا ہے۔ سخت گیر ہندو جماعت شیو سینا کے رہنما رویندر گائیکوٹ پر ایئر انڈیا کے ایک سینئر افسر کو چپل سے مارنے کا الزام ہے۔ تفصیل کے ساتھ دلی سے سلاؤ الدین۔
ایئر انڈیا اور فیڈریشن آف انڈین ایئر لائنز ایف آئی اے کا کہنا ہے کہ شیو سینا کے رکن پارلیمان رویندر گائیکواڑ کو فلائٹ میں سفر کی اجازت نہ دینے کا فیصلہ سیکیورٹی وجوہات کے سبب کیا گیا ہے۔ ان کا مطالبہ ہے کہ جب تک رکن پارلیمان گائیکواڑ معافی نہیں مانگتے، اس وقت تک انہیں فلائٹس میں پرواز کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ ایئر انڈیا کے جنرل مینیجر جی پی راؤ نے میڈیا سے بات چیت میں بتایا کہ انہیں فوری طور پر بلیک لسٹ کر دیا گیا ہے۔
He has a booking on a flight, but because of this call of that not allow him to take on board, so that ticket has been cancelled and he won't be able to fly on this airline.
Hamari flights par unki ek booking thi, lekin is faisle ke baad ki unhe jahaz mein baithne ki ijazat nahi di jayegi, unka ticket mansook kar diya gaya hai. मुसाफिरों की सिक्योरिटी के मद्देनजर उन्हें ब्लैकलिस्ट किया गया है और इसके तहत अब वो एयर इंडिया और दीगर फ्लाइट्स पर सफर नहीं कर सकेंगे. ये फैसला बहुत सोच समझ कर किया गया है. ये थे एयर इंडिया के जनरल मैनेजर जीपी राव के अल्फाज. एयरलाइंस की फेडरेशन ने गायकवाड़ के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया है. एफआईए के एसोसिएट डायरेक्टर अजुअल डे ने एक बयान में कहा कि किसी भी मुलाजिम पर हमला एयरलाइंस के सभी मुलाजमीन पर हमला तस्वीर किया जाएगा. रुकने पार्लियामेंट रविंदर गायकवाड़ एयर इंडिया के एक सीनियर अफसर पर हमला करने को तस्लीम करते हैं लेकिन माफी मांगने से इनकार कर दिया है. गायकवाड़ का कहना है कि उनके साथ एयर इंडिया के मैनेजर ने ज्यादती की थी. उनका कहना है कि एयर इंडिया में उनका टिकट है और अगर उन्हें सफर की इजाजत न मिली तो वो फिर हंगामा करेंगे.
तो उधर हंगामा करूंगा, और चार का फ्लाइट का टिकट है मेरा, एयर इंडिया का ही है, दिल्ली पुणे, वो ब्लैक लिस्ट करा है, मेरा टिकट का क्या करेगा वो? माफी मांगने का सवाल ही पैदा नहीं होता. कई की माफी, उन्होंने माफी मांगना चाहिए मेरी, क्या गलत है इसमें? चिल्लर आदमी एमपी को कुछ भी बोलता है, सुनना.
गायकवाड़ पर एयर इंडिया के मैनेजर पर जहाज के अंदर हमला करने का इल्जाम है. उन्होंने बताया कि इस अफसर को उन्होंने चप्पल से 25 बार मारा. एक वीडियो में वो इस वाकये को बड़े फख्र से बयान करते हुए भी देखे जा सकते हैं. रियासत महाराष्ट्र में उस्मानाबाद से रुकने पार्लियामेंट गायकवाड़ फ्लाइट में बिजनेस क्लास का टिकट न मिलने की वजह से काफी नाराज थे. वो पुणे से दिल्ली आ रहे थे लेकिन उस फ्लाइट में कोई बिजनेस क्लास की सीट नहीं थी और इसकी उन्हें पेश की इतला भी दी गई थी. लेकिन गायकवाड़ इससे खुश नहीं थे. जब फ्लाइट दिल्ली पहुंची तो उन्होंने उतरने से इनकार कर दिया. इसके बाद ड्यूटी मैनेजर शिव कुमार केबिन में पहुंचे और उन्होंने उनको कायल करने की कोशिश की. उसी दौरान गायकवाड़ ने उन पर हमला कर दिया और उनके साथ मारपीट की. एयर इंडिया के मुलाजिम ने अपनी शिकायत में हुकूमत को लिखा है कि इस मुल्क को खुदा ही बचा सकता है. सलाहुद्दीन, बीबीसी, दिल्ली.
और रूस में अगले माह अफगानिस्तान में कयाम अमन के सिलसिले में बातचीत होने वाली है जिसमें अफगानिस्तान समेत कई दीगर अहम ममालिक शिरकत कर रहे हैं. और इस मौजू पर अब से कुछ देर पहले मैंने काबुल में मौजूद हमारे साथी सईद अनवर शाह से बात की और पूछा कि रूस में होने वाले इस इजलास की अब तक की क्या तफसीलात सामने आई हैं.
मॉस्को जो अफगानिस्तान के हवाले से मीटिंग ऑर्गेनाइज कर रही है इसमें रशिया, चाइना, पाकिस्तान शामिल होंगे. और इस मीटिंग के पहले दौर में जब ऑर्गेनाइज हुआ अफगानिस्तान को भी दावत नहीं दी गई थी, जिसके बाद काबुल ने इस पर शदीद एहतजाज किया. दूसरे राउंड में काबुल को दावत दी गई और अफगानिस्तान के वजारत खारजा के जानिब से एक लो लेवल के सतह पर एक डेलीगेशन इस मीटिंग के दूसरे दौर में शरीक हुए थे. तवक्को ये है कि इस बार भी अफगानिस्तान मॉस्को में होने वाले मीटिंग में शरीक होंगे. ताहम अफगान हुकूमत ने अभी तक तफसीलात जारी नहीं किया है कि डेलीगेशन किस सतह पर होगा. ताहम अमरीका ने मॉस्को में अफगानिस्तान के हवाले से होने वाले इस कॉन्फ्रेंस में शिरकत करने से गुरेज किया है.
अच्छा सईद, ये बताएं कि तालिबान की शिरकत के बारे में कुछ कहा जा रहा है.
तालिबान के शिरकत के बारे में भी अभी तक कुछ वाज़ेह और रस्मी बयान सामने नहीं आया है. ताहम ये कहा जाता है कि कुछ रिपोर्ट्स ऐसे सामने आ रहे हैं कि पाकिस्तान में गुज़श्ता दिनों में तालिबान की एक वफद पाकिस्तान में था, इस्लामाबाद में, और पाकिस्तान कोशिश कर रहा है कि तालिबान इस मीटिंग में शामिल हो या कम अज़ कम तालिबान को अफगान पीस प्रोसेस में शामिल करने या बातचीत के लिए आमादा करने के लिए तालिबान पर दबाव डाला जाए.
अच्छा, जैसा कि आपने कहा कि तालिबान का एक वफ जो है वो पहले से पाकिस्तान गया था, इस बारे में बातें हो रही हैं, तो इस हवाले से अफगानिस्तान में क्या कहा जा रहा है और क्या तालिबान की जानिब से कोई बयान सामने आया है इस बारे में.
आज सुबह से हम कोशिश कर रहे हैं कि इस हवाले से तालिबान से बात करें. अभी तक बज़ाहिर तालिबान ने खामोशी इख्तियार की है. जब भी तालिबान के डेलीगेशन किसी दूसरे मुल्क में जाते हैं या अफगान अमन प्रोसेस के हवाले से बातचीत होती है, जिसकी रिपोर्ट जब मीडिया में आते हैं, तो तालिबान बज़ाहिर एक दो दिन तक खामोशी इख्तियार करते हैं. आज भी तालिबान अभी तक इस हवाले से कुछ नहीं कहा है कि पाकिस्तान में तालिबान और पाकिस्तानी हुकाम के दरमियान किस हवाले से बातचीत हुई है या वो मॉस्को टॉक्स में शामिल होंगे या नहीं.
और अफगानिस्तान में इस बारे में क्या कहा जा रहा है.
अफगानिस्तान में भी अभी तक कोई खास अफगान हुकूमत की जानिब से रद्दे अमल सामने नहीं आया है.
अच्छा, ये बताएं कि इस वक्त افغانستان میں کون سے علاقے ہیں جہاں طالبان کا ہی کنٹرول ہے یا سخت لڑائی جاری ہو جائے؟
افغانستان کے کئی صوبوں میں ابھی بھی لڑائی جاری ہے. تازہ ترین افغانستان کے جنوبی صوبے ہلمند میں گزشتہ روز ضلع سنگین کے مرکز پر طالبان کا قبضہ ہوا. تاہم گزشتہ روز افغان حکومت نے کہا کہ ضلع سنگین کے سینٹر وہ اس لیے چھوڑے ہیں کہ ضلع کے مرکز کو ایک علاقے سے 2 کلومیٹر کے فاصلے پر دوسرے علاقے میں منتقل کیے ہیں، کیونکہ اگر جنگ ہو جائے وہاں عام شہریوں کو جانی نقصان نہ پہنچے. آج بھی نیٹو فورسز نے ایک بیان جاری کیا ہے اور کہا ہے کہ ضلع سنگین میں ضلع جو مرکز تھا اسے پہلے علاقے سے دوسرے علاقے میں 2 کلومیٹر کے فاصلے پر منتقل کیا گیا ہے اور یہ افغان فورسز یہ علاقہ چھوڑ چکے ہیں، بلکہ طالبان نے قبضہ نہیں کیا ہے. تاہم ضلع سنگین کے مرکز میں کچھ قومی زعماں نے بی بی سی کو بتایا ہے کہ افغان فورسز کے وڈرا کے بعد وہاں طالبان آ چکے ہیں.
یہ تھے کابل سے ہمارے ساتھی سعید انور. اور پاکستانی دفتر خارجہ نے اگلے ماہ روس میں افغانستان میں قیام امن کے سلسلے میں ہونے والی بات چیت کا خیر مقدم کرتے ہوئے کہا ہے کہ پاکستان ان مذاکرات میں شرکت کرے گا. ہفتہ وار پریس بریفنگ میں پوچھے گئے سوالات کے جواب میں ترجمان نفیس زکریا نے کہا کہ ان کثیر مذاکرات میں پاکستان کی نمائندگی کس سطح پر کی جائے گی، اس کا فیصلہ بہت جلد کر لیا جائے گا. مزید تفصیل کے ساتھ آصف فاروقی.
پاکستانی دفتر خارجہ کے ترجمان نے آئندہ ماہ روس میں ہونے والے کثیر ملکی مذاکرات میں پاکستان کی شرکت کی تصدیق کرتے کہا کہ پاکستان افغانستان میں قیام امن کے لیے کی جانے والی ہر کوشش کا حامی ہے.
پاکستان کنسٹرکٹیولی پارٹیسپیٹس ان دیز میٹنگز فار پرسوئنگ.
ترجمان نفیس زکریا کہہ رہے ہیں کہ پاکستان ان اجلاسوں میں ہمیشہ تعمیری انداز میں شرکت کرتا ہے تاکہ افغانستان میں دیرپا قیام امن کو یقینی بنایا جائے. البتہ پاکستان کی ہمیشہ سے خواہش اور کوشش رہی ہے کہ افغان مصالحتی عمل افغانستان کی طرف سے شروع کیا جائے اور اس میں تمام متحارب گروہوں خصوصاً طالبان کو شامل کیا جائے. دفتر خارجہ کے ترجمان نے ان مذاکرات میں طالبان کی شرکت اور اس سلسلے میں پاکستانی کردار کے بارے میں تبصرہ کرنے سے انکار کرتے کہا کہ طالبان کو ان مذاکرات میں شرکت کی دعوت دی گئی ہے یا نہیں، یہ بات تو میزبان ملک ہی بتا سکتا ہے. نفیس زکریا نے طالبان کو ان مذاکرات میں شرکت پر راضی کرنے کے سلسلے میں طالبان وفد کے پاکستان کے حالیہ دورے کے بارے میں شائع ہونے والی خبروں کی تصدیق یا تردید سے بھی انکار کیا. ان خبروں میں کہا گیا تھا کہ پاکستان نے ان مذاکرات میں شریک ہونے پر راضی کرنے کے لیے طالبان کے ایک وفد سے بات چیت کی ہے جس نے حال ہی میں پاکستان کا دورہ کیا تھا. پاکستانی ترجمان کا یہ بھی کہنا تھا کہ افغانستان کو بھی پاکستان پر حملوں میں ملوث شدت پسندوں کے خلاف کارروائی کرنی چاہیے. نفیس زکریہ کہہ رہے ہیں کہ وزیراعظم نے افغانستان کے ساتھ بند سرحد کھولنے کا حکم خیر سگالی کے طور پر جاری کیا تھا اور اس کے جواب میں توقع ہے کہ افغانستان ان وجوہات کو ختم کرے گا جو سرحدوں کی بندش کا باعث بنی تھی. دونوں ملکوں کے درمیان لندن میں مذاکرات میں بھی ان مسائل کو حل کرنے کے ایک نظام کی تشکیل پر بات ہوئی تھی. نفیس زکریہ نے کہا کہ پاکستان افغانستان میں قیام امن کا پرجوش حامی ہے اور اس سلسلے میں ہر کوشش میں شامل ہوگا. آصف فاروقی، بی بی سی، اسلام آباد.
پاکستان کا ذکر جاری رکھتے ہیں. تلور کی طرح کونچ کو بھی قانون کے تحت تحفظ حاصل ہے، لیکن جب یہ پرندہ پاکستان کے صوبہ بلوچستان آتا ہے تو اس کا بھی بڑے پیمانے پر شکار کیا جاتا ہے. بلوچستان ہائی کورٹ نے اس کا سختی سے نوٹس لیتے ہوئے ذمہ دار افراد کے خلاف قانون کے مطابق کاروائی کی ہدایت دی ہے. تفصیل کے ساتھ کوئٹہ سے محمد کاظم.
تلور کی طرح بلوچستان میں کونج کبھی بڑے پیمانے پر شکار کیا جاتا ہے. کونج کی دو اقسام ہیں. محکمہ جنگلات بلوچستان کے ڈپٹی کنزرویٹر نیاز کاکڑ کا اس حوالے سے کہنا ہے.
اس میں دو قسم کے آتے ہیں، ایک آتا ہے ڈومیسائلی کرین اور دوسرا کامن کرین. کامن کرین ریئر ہے، کم ہے، جبکہ ڈومیسائل کرین زیادہ تعداد میں آتے ہیں.
نیاز کاکڑ نے بتایا کہ پرندے وسطی ایشیا سے بلوچستان میں داخل ہوتے ہیں.
یہ رو بڑے روٹ سے، پھر یہ قلعہ سیف اللہ، مسلم باغ، وہ لسبیلا تک چلے جاتے ہیں. یہاں سے پھر انڈیا میں داخل ہو جاتے ہیں.
محکمہ جنگلات کے اہلکار کا کہنا تھا کہ بلوچستان میں ان کی بڑی تعداد میں شکار کیا جاتا ہے.
جو ڈومیسائلی کرین ہے اس کے لوگ زیادہ شکار کرتے ہیں. ریسنٹلی ژوب میں اور قلعہ سیف اللہ میں کوئی 75 دانے ژوب میں پکڑے گئے ہیں، کوئی 50 دانے قلعہ سیف اللہ میں پکڑے گئے ہیں.
نیاز کاکڑ نے بتایا کہ دوسرے ممالک میں شعور زیادہ ہونے کی وجہ سے ان کو مارنے کے بجائے ان کا خیال رکھا جاتا ہے. اس پرندے کی ایک اور خصوصیت کے بارے میں نیاز کاکڑ نے بتایا.
ان کا میل اور فیمیل جب ایک بار ان کی بانڈ بن جاتی ہے تو یہ کبھی بھی پھر دوسرے اس کی فیمیل دوسرے میل کے پاس نہیں جاتی ہے. جیسے ہمارے یہاں کوئی شادی ہو جاتی ہے بس وہ زندگی بھر اس کی بیوی رہتی ہے. تو یہ کرین میں بھی ایک خصوصیت ہے, جو میل کرین فیمیل کے ساتھ ایک بانڈ بن جاتی ہے تو وہ فار لائف ٹائم ہوتی ہے. ان کیس اگر کوئی میل مر بھی جاتا ہے تو 5-6 سال تک وہ کرین دوسرے میل کے پاس جاتا ہی نہیں.
دریاستان بلوچستان ہائی کورٹ نے قرار دیا ہے کہ وائلڈ لائف ایکٹ کے 3rd شیڈول کے تحت کنجوں کو شکار سے تحفظ حاصل ہے. عدالت نے ان کو محفوظ بنانے کے لیے اقدامات کے علاوہ ان کے غیر قانونی شکار میں ملوث افراد کے خلاف قانون کے مطابق کارروائی کی ہدایت کی ہے. محمد کاظم, بی بی سی کوئٹہ.
آپ حالات حاضر کا پروگرام سربین بی بی سی کی اردو سروس سے سن رہے ہیں. پاکستان کرکٹ بورڈ کے 7 رکنی اینٹی کرپشن ٹریبیونل نے اسپاٹ فکسنگ کے معاملے میں اپنی ابتدائی سماعت جمعے سے لاہور میں نیشنل کرکٹ اکیڈمی میں شروع کر دی ہے. پی سی بی کے وکیل نے کھلاڑی شرجیل خان پر لگائے گئے الزامات پڑھے, جس کے تحت شرجیل خان نے پی سی بی کے انسداد کرپشن ضابطہ اخلاق کی 5 چکوں کے خلاف ورزی کی ہے. اس کی تفصیل پروگرام میں آنے کو ہے. سربین ابھی جاری ہے.
رول ساؤنڈ, کیمرا, ایکشن.
سواگت نہیں کرو گے آپ ہمارا؟
میں ہوں نصر جہاں, جو ہر ہفتے آپ کے لیے لے کر آتی ہوں بالی ووڈ کی گرما گرم خبریں.
امی جان کہتی تھی کوئی دھندا چھوٹا نہیں ہوتا.
بالی ووڈ ستاروں کی باتیں اور ملاقاتیں, پردے کے پیچھے کیا ہے, آفس کا بادشاہ کون ہے,
بم کو پکڑنا مشکل ہی نہیں ناممکن.
اور جب یہ 2.5 کلو کا ہاتھ کسی پر پڑتا ہے نا تو آدمی اٹھتا نہیں, اٹھ جاتا ہے.
یا پران جلیبی, معشوق فریبی, خیال ہے تیرا دیوانا بھائیوا
بھائیوا. ہر سنیچر سیربین میں سنیے بالی ووڈ راؤنڈ اپ.
حالات حاضرہ کا پروگرام سربین آپ بی بی سی کی اردو نشریات سے سن رہے ہیں. مصر کی اعلی عدالت کی جانب سے سابق صدر حسنی مبارک کو 2011 کی عرب سپرنگ میں ہونے والے ہلاکتوں سے بری الزمہ قرار دی جانے کے بعد رہا کر دیا گیا ہے. تفصیل کے ساتھ عابد حسین.
حسنی مبارک کے وکلا کا کہنا ہے کہ سابق صدر جنوبی قاہرہ میں واقع فوجی ہسپتال سے قاہرہ کے مضافات میں واقع اپنے مکان چلے گئے ہیں. حسنی مبارک نے انور سادات کو قتل کیے جانے کے بعد صدر کا عہدہ سنبھالا تھا. حسنی مبارک کو 2013 میں ضمانت ملنے کے بعد طرح جیل سے فوجی ہسپتال منتقل کیا گیا تھا. ان کو 2012 میں فروری 2011 میں مظاہرین کو سیکیورٹی فورسز کے ہاتھوں ہلاک کروانے کے جرم میں عمر قید کی سزا سنائی گئی تھی. اس سزا کے بعد ایک اور مقدمے میں جج نے مئی 2015 میں فیصلہ سنایا کہ حسنی مبارک کو حراست سے رہا کیا جا سکتا ہے. تاہم صدر عبد الفتح السسی کی حکومت عوامی رد عمل کے خوف سے ان کو رہا کرنے کے حق میں نہیں تھی. صدر عبد الفتح السیسی حسنی مبارک کے دور اقتدار میں ملٹری انٹیلیجنس کے سربراہ تھے اور انہوں نے سن 2013 میں محمد مرسی کی حکومت کا تختہ الٹا تھا.
اور اب وقت ہوا ہے ہفتہ وار کھیلوں کے پروگرام کھیل کے میدان سے کا.
ادھر سے اس نے فائٹ بیک شروع کی جدھر عموماً ٹیمیں ہاتھ کھڑے کر چکی ہوتی ہیں.
وہ دو ڈیلیوری جو وسیم اکرم نے کی تھی جس پہ ایلن لیم اور کرس لوئس کو آؤٹ کیا تھا.
ون ڈے میں 12,000 سکور ہے, وہ لوگوں کو یاد نہیں ہے, وہ میری 60 رنز کی اننگز یاد ہے.
وہ یہی لگتا آپ کو کہ جیسے آپ کی ساری محنت پہ پانی پھر گیا.
جب میں اپنے ٹائم میں انبیٹن چل رہا تھا اس وقت میرے کو 1-200 کی آفر بھی تھی.
92 ورلڈ کپ کی فتح کے 25 سال مکمل, لیکن پاکستان کرکٹ بورڈ پذیرائی کے بجائے خاموش. کرپٹ کرکٹرز کے خلاف دو الگ الگ تحقیقات, اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا؟ کھیل کے میدان سے عبدالرشید شکور کا سلام. کل 25 مارچ ہے, پھر آپ کہیں گے کہ اس میں کیا خاص بات، یہ تاریخ تو ہر سال آتی ہے، لیکن 25 مارچ کی پاکستانی کرکٹ کی تاریخ میں غیر معمولی اہمیت ہے۔ 25 سال پہلے یعنی 25 مارچ 1992 کو پاکستان ون ڈے کرکٹ کا فاتح عالم بنا تھا۔ اس جیت کی یادیں آج بھی ذہنوں سے محو نہیں ہوئی ہیں اور ہر پاکستانی اس جیت کو یاد کر کے فخر محسوس کرتا ہے۔ آج ہم آپ کو سنوائیں گے اس جیت کے چند مرکزی کردار کے، طویل عرصہ گزر جانے کے باوجود وہ اس تاریخی جیت کو کیسے یاد رکھے ہوئے ہیں۔ پاکستان نے یہ ورلڈ کپ عمران خان کی قیادت میں جیتا تھا۔ کچھ عرصہ پہلے جب میری عمران خان سے بات ہوئی تو میں نے ان سے پوچھا، ہارتے ہارتے ٹیم جیتنا شروع ہوئی اور پھر ورلڈ کپ ہی جیت گئی، ایسی کیا خاص بات ہوئی جس نے سب کچھ ہی بدل ڈالا؟
ہماری ٹیم جب سلیکٹ ہوئی تھی وہ تو بہت اچھی تھی، لیکن اس میں دو میچ ونر نکل گئے تھے، جو وقار یونس اور سعید انور۔ اب یاد رکھیں ٹیم کے اندر زیادہ سے زیادہ 4 میچ ونر ہوتے ہیں، بہت ہی اچھی ٹیم ہو تو 5، اب 2 جب نکل گئے بیچ میں سے تو وہ ہمیں بہت بڑا دھچکا تھا۔ اس لیے ہماری شروع کی پرفارمنسز بری تھی، جاوید میاں کو بھی انجری تھی اور میں بھی انجر ہو گیا، تو وہ بھی ہمارے لیے شروع میں بڑے حادثے ہوئے۔ اس کی خاص بات اس ٹیم کی یہ تھی کہ وہ ادھر سے اس نے فائٹ بیک شروع کی جدھر عموماً ٹیمیں ہاتھ کھڑے کر چکی ہوتی ہیں، اور انہوں نے کسی اسٹیج پہ پھر وہ پیچھے نہیں ہٹے، وہ بلکہ لڑتے گئے اس کے بعد اور اپنے آپ کو امپروو کرتے گئے۔
ورلڈ کپ فائنل کا ٹرننگ پوائنٹ کیا تھا؟ یہ سوال میں نے وکٹ کیپر معین خان کے سامنے رکھا۔
وہ پرٹیکولرلی 2 بالیں، وہ 2 ڈیلیوری جو وسیم اکرم نے کی تھی جس پہ ایلن لیم اور کرس لوئس کو آؤٹ کیا تھا، یقیناً وہ 2 ایسی بالیں تھی جہاں پہ بہت زیادہ یقین ہو گیا تھا کہ ہم یہ جو ہے ورلڈ کپ اب جیت جائیں گے، اب کوئی بھی طاقت دنیاوی جو ہے وہ نہیں روک پائے گی پاکستان کو اس وکٹری سے۔
اور جیسا کہ معین خان نے ذکر کیا وسیم اکرم کی ان 2 گیندوں کا، تو وسیم اکرم سے بھی پوچھتے ہیں کہ ایک طویل عرصہ گزر جانے کے بعد بھی کیا یادیں ہیں 1992 ورلڈ کپ کی؟
وہ ڈریم کم ٹرو تھی کسی بھی اسپورٹس مین کے لیے کہ ورلڈ کپ کے فائنل میں کوئی ایسے موقع پہ گیم چینج کرے جہاں اس کو لوگ یاد رکھے۔ آئی تھنک وہ کام کیا اس نے ابھی تک لوگوں کو، ایگزیکٹلی وہی 2 ڈیلیوریز یاد ہیں، اور میرا نہیں خیال اس جنریشن کو بھولیں گے یا مجھے بھولیں گے۔
ورلڈ کپ کی بات ہو تو انضمام الحق کو ہم کیسے بھول سکتے ہیں، خاص طور پر سیمی فائنل میں ان کی میچ وننگ شاندار اننگز۔
مجھے آج بھی لوگ کہتے ہیں کہ جی ہمیں 92 کی اننگز ہیں جو 60 رنز کی سیمی فائنل کی یاد ہے، حالانکہ وہ میرا کیریئر کا بالکل ارلی سٹیج تھی، اس کے بعد میرے ون ڈے میں 12,000 سکور ہے، وہ لوگوں کو یاد نہیں ہے، وہ میری 60 رنز کی اننگز یاد ہے۔ تو کچھ اس سے ایسے ہوتے ہیں زندگی کے کہ جو آپ نہ کبھی نہ لوگ بلا سکتے نہ کبھی آپ بلا سکتے۔
اور آخر میں جاوید میاداد کا ذکر، جن کی بیٹنگ نے پاکستانی ٹیم کو ہمیشہ مشکل وقت میں سہارا دیا۔ جاوید میاداد کے خیال میں ورلڈ کپ کی یہ جیت پوری قوم کے چہرے پر خوشی لے آئی تھی۔
جس طریقے سے اس کے بعد جتنی سیلیبریشن ہوئی تھی، لوگ کتنا خوش تھے، پاکستان کی عوام کتنی خوش تھی، ہم پاکستانی فخر محسوس کرتے ہیں کہ ایٹ لیسٹ ہم نے بھی ورلڈ کپ جو ہے اس ملک میں جیتا ہوا ہے۔ جیسے آپ نے دیکھا اسکواش میں ہم ہمیشہ سے ورلڈ چیمپئن رہے، ہاکی میں ورلڈ چیمپئن رہے، تو جتنی بھی دنیا میں اسپورٹس کھیلی جاتی ہے اور یہ ورلڈ کپ بڑا معنی رکھتا ہے، تو پاکستان نے کرکٹ میں بھی جو ہے ورلڈ کپ جیتا ہے۔
یہ تو ہوئی ان چند کھلاڑیوں کی باتیں جو اس جیت میں پیش پیش نظر آئے، لیکن آج جب ورلڈ کپ کی جیت کی سلور جوبلی ہے تو پاکستان کرکٹ بورڈ نے اس سلسلے میں کسی جشن، کسی تقریب کا اہتمام کرنے کی زحمت ہی نہیں کی، اور حکومت بھی تو خاموش ہے، نہ کوئی یادگاری ٹکٹ، نہ کوئی یادگاری سکہ، نہ کوئی پذیرائی۔ اس کی وجہ بتانے کی ضرورت نہیں، یہ سب جانتے ہیں۔ پاکستانی کرکٹ نے ورلڈ کپ کی جیت کی شکل میں صرف اچھے دن ہی نہیں دیکھے بلکہ وہ کئی بحرانوں اور تنازعات کا شکار بھی رہی ہے، جیسا کہ اس وقت ہمیں نظر آ رہا ہے۔ پاکستان سپر لیگ اسکینڈل میں مبینہ طور پر ملوث کھلاڑیوں کے خلاف تحقیقات پاکستان کرکٹ بورڈ نے بھی شروع ہی کی تھی کہ وفاقی وزیر داخلہ چودھری نثار علی نے اس اسکینڈل کو قومی جرم قرار دیتے ہوئے ایف آئی اے سے تحقیقات کرانے کا اعلان کر دیا۔ اب صورتحال یہ ہے کہ پاکستان کرکٹ بورڈ اور ایف آئی اے دونوں اس کی تحقیقات کر رہے ہیں۔ پاکستان کرکٹ بورڈ کی ایگزیکٹو کمیٹی کے چیئرمین نجم سیٹھی کہتے ہیں کہ ایف آئی اے کو ہر طرح کی تحقیقات کا اختیار ہے، لیکن وہ اس تحقیقات سے خوش بھی نہیں۔ وجہ انہی کی زبانی،
آئی سی سی رولز کے مطابق یہ ہمیں کرنی ہے، اگر کوئی اور اس کو انکوائری کرتا ہے تو اس کی حیثیت وہ نہیں ہے, وہ ہمارے لیے پرابلم بن سکتا ہے ود آئی سی سی, بیکاز یہ ہمارا فرض ہے. اور کل کو ہماری انکوائری ایک بات کہتی ہے, ان کی انکوائری ایک اور بات کہتی ہے, تو یہ پاکستان کے لیے ٹھیک نہیں. اس لیے میری سجیشن یہ ہے ٹو دا پاورز دیٹ بی اور جو سربراہ ہیں, کہ مجھے آپ کا ایف آئی اے کہ اب مجھے احساس ہے کہ آپ کی کو غصہ ہے کہ پاکستانیوں نے ایسے کیا, ہمیں بھی اتنا ہی, مگر ایک پروسیجر ہے, ہمارے ساتھ تعاون کیجئے, ہمیں جو ڈیٹا کی ویریفیکیشن چاہیے وہ کر دیجئے, آپ اپنی انکوائری کو روک دیجئے, ہمیں اپنی انکوائری کمپلیٹ کر لینے دیجئے.
پاکستان سپر لیگ اسکینڈل کی تحقیقات کا نتیجہ چاہے کچھ بھی نکلے, لیکن کپتان مصباح الحق تسلیم کرتے ہیں کہ اس نے 7 سال کی ان کی ساری محنت پر پانی پھیر دیا.
پوری ہم نے کوشش کی کہ وہ جو 2010 کا امیج تھا اس کو ہم پیچھے چھوڑ کے آلموسٹ ہم نے اس ٹیم کا امیج چینج کیا, اور جس طرح انگلینڈ کا ٹور ہوا اور جو سارا جس طرح کی پرفارمنس تھی ٹیم کی آن دا فیلڈ آف دا فیلڈ, میرے خیال میں اس چیز کو ریوائیو کیا پوری طریقے سے. اس کے بعد ایسی چیز ہونا میرے خیال میں وہ یہی لگتا آپ کو کہ جیسے آپ کی ساری محنت پہ پانی پھر گیا, اور آگے بھی میرے خیال میں ہمیں بہت زیادہ جو ہے وہ محتاط بھی رہنا ہے ایز پلیئرز, میرے خیال میں بہت رسپانسبلٹی کے ثبوت دینا ہے ہم نے کہ جو جو جن جن پلیئروں نے جس ٹیم نے پچھلے 6-7 سالوں میں اپنی قربانیاں دے کے اور اپنے آپ کو ڈسپلن رکھ کے جو ایک امیج پاکستان کا بلڈ کیا, دوبارہ سے ہم نے اس امیج کو جو ہے وہ واپس لے کے آنا ہے, اس واقعے کو جو ہے وہ پیچھے چھوڑنا.
کرکٹ ایک ٹیم گیم ہے جس میں میچ فکسنگ کے لیے ایک سے زائد کھلاڑیوں کو تیار کرنا پڑتا ہے, لیکن اسپاٹ فکسنگ ایک انفرادی عمل ہے. میں نے پاکستان کی تاریخ کے کامیاب ترین کھلاڑی 10 برٹش اوپن اسکواش کے فاتح جہانگیر خان سے بات کی کہ لالچ میں آنے یا نہ آنے کا دار و مدار کسی بھی کھلاڑی کے انفرادی کردار پر ہوتا ہے. آپ خود ایک انفرادی کھیل سے وابستہ رہے, کیا بات سب سے اہم ہوتی ہے جب کوئی کھلاڑی اپنے ملک کی نمائندگی کر رہا ہوتا ہے؟
جب آپ کسی چیز میں ٹریننگ کر رہے ہوتے ہیں اس میں بہت سی چیزیں آپ کے پاس ایسی آتی ہیں جس میں آپ کو سیکریفائز کرنا پڑتا ہے, اور سیکریفائز کا مطلب یہی ہوتا ہے جب آپ اس ڈسپلن میں ٹریننگ کر رہے ہوتے ہیں تو وہ ساری چیزوں کو آپ کو مضبوط کرتا ہے. تو اس کا مطلب ہے آپ کو ان چیزوں پہ مطلب ایک تو کنٹرول نہیں ہے, اور پھر یہ چیزیں آپ کے کیریئر کے دوران میں بہت سی ایسی چیزیں آتی ہیں جس پہ آپ کو سنبھلنا پڑتا ہے اور آپ کو اس پہ ڈیسیجن لینا پڑتا ہے. تو یہ میں کہوں گا کہ یہ آپ کی اپنی خود ایک اپنے اندر کی جو انر ایک کمزورتی ہوتی ہے وہ سامنے نظر آتی ہے, اور میں یہ کہتا ہوں کہ ہر پلیئر کو ایک اپنی پرسنالٹی کے حساب سے اپنی جو ایک امیج ہے یا ملک کے لیے جو امیج ہے اس کو لے کے چلنا چاہیے, کیونکہ اس میں آپ صرف اپنے آپ کو نہیں ریپرزینٹ کر رہے ہوتے, اس میں آپ کے پیچھے اور بھی لوگ انوالو ہوتے ہیں. تو یہ چیزیں جب آپ ٹریننگ کر رہے ہوتے ہیں یہ ٹریننگ کا ایک پارٹ ہوتا ہے, اس چیز کو اس طریقے سے لے کے چلنا چاہیے.
میں نے جہانگیر خان سے پوچھا کہ کیا کبھی آپ کے ساتھ بھی ایسا ہوا کہ کسی نے جان بوجھ کر میچ ہارنے کے لیے آپ کو آزمانے کی کوشش کی ہو؟
بالکل, اس وقت بھی ایسی چیزیں ہوتی تھی, اور ظاہری بات ہے جب آپ کا ایک انبیٹن کیریئر چل رہا ہو اور آپ کا جو ایک پلیئر کی حیثیت سے چیمپئن کی حیثیت سے جو ایک ریکارڈ بنا ہوتا ہے تو اس کا مارکیٹ پرائز بھی ٹوٹلی ڈفرینٹ ہو جاتی ہے. اور یہ چیزیں کی جو آپ بات کر رہے ہیں آج کل کی آفرز آتی ہیں, یہ اس زمانے میں بھی ہوا کرتی تھی, اور مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ جب میں اپنے ٹائم میں انبیٹن چل رہا تھا اس وقت میرے کو 1-200 کی آفر بھی تھی. تو یہ چیزیں اور انڈیویجول بیسس پہ جب یہ چیز کوئی نہیں کر سکتا اور اگر یہ کرنا بھی چاہے تو اس کے لیے کوئی مشکل چیز نہیں ہے, مگر یہ ایک میں نے آپ کو بتانا کہ ماشاء اللہ فیملی بیک گراؤنڈ اور والدین کی جو دعائیں تھیں اور یہ ان چیزوں پہ ابھی کبھی بھی کمپرومائز نہیں کیا, اپنے کبھی نیشن کو ان چیزوں کے آگے بدنام نہیں کیا. اللہ کا شکر ہے کہ جو چیز دی ہے اللہ تعالیٰ نے اسی پہ اعتبار بھی کیا ہے اور اسی کو لے کے چلے ہیں.
اور جہانگیر خان کی اسی گفتگو پر اب عبدالرشید شکور کو اجازت دیجیے.
اور اب نظر ڈالتے ہیں ہماری ویب سائٹ پہ سب سے بڑی خبر اس وقت کون سی ہے. یہ ہے کہ سابق وزیر اعظم پاکستان یوسف رضا گیلانی کی جانب سے اس وقت کے سفیر حسین حقانی کو امریکیوں کو متعلقہ حکام کو نظر انداز کرتے ہوئے بڑی تعداد میں ویزے جاری کرنے کی اجازت دینے کا دستاویز سامنے آنے پر یوسف رضا گیلانی نے کہا ہے کہ یہ بات واضح ہے کہ امریکی اسپیشل فورسز ایبٹ آباد میں ویزا لے کر نہیں آئی تھیں. جمعہ کو ملتان میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے یوسف رضا گیلانی نے مطالبہ کیا کہ ویزوں سے متعلق تفتیش 2002 سے 2017 تک کی جائے. اس خبر کی تفصیل آپ ہماری ویب سائٹ bbcurdu.com پر آ کے پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے تازی سیربین اختتام کو پہنچا۔ سیربین کے آج کے ایڈیٹر تھے امبر خیری اور جاوید سمرو، اور پروڈیوسر تھے اطہر کاظمی۔ لندن میں اسٹوڈیو مینیجر کے فرائض انجام دے رہے تھے ڈینی کاکس۔ اسلام آباد سے پروڈکشن میں ہمارے ساتھ دے رہے تھے نعمان حق۔ حسن فر حیدر کو تمام ساتھیوں کے ساتھ اجازت دیں۔ آخر میں اہم عالمی خبروں کا خلاصہ عبداللہ فاروق سے سنیے۔
پاکستان کے صوبہ خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ نے خدشہ ظاہر کیا ہے کہ وفاق کے زیر انتظام قبائلی علاقوں کو ان کے صوبے میں ضم کرنے کا اعلان موجودہ اصلاحاتی مسودے کی صورت میں متنازع ہو سکتا ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اس متنازع پائپ لائن کی باقاعدہ منظوری دے دی ہے جو 8,000 بیرل خام تیل روزانہ کی بنیاد پر کینیڈا سے میکسیکو کے ساحل تک لے جائے گی۔ روس کا کہنا ہے کہ امریکہ نے اگلے ماہ افغانستان کے موضوع پر ہونے والی کثیر القومی کانفرنس میں شرکت کے لیے اس کی دعوت مسترد کر دی ہے۔ میانمار کا کہنا ہے کہ اقوام متحدہ کا وہ فیصلہ قابل قبول نہیں جس میں اس نے روہنگیا مسلمانوں کے خلاف برما کی فوج کی جانب سے انسانی حقوق کی مبینہ خلاف ورزیوں کی تحقیقات کا ارادہ ظاہر کیا ہے۔ اور مصر کے سابق صدر حسنی مبارک کو 3 سال قید میں رکھنے کے بعد رہا کر دیا گیا ہے۔ یہ خبریں آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے تھے۔